الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
نعیم بھائی حجات کی اہلیہ فریدہ حجات بہت ہی زیادہ بیمار ہے، سیریس ہے، ہاسپٹل میں ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سید. برحمتک یا رحمان. اور جیسا کہ پہلے بھی اعلانات ہو چکے ہیں، الحمدللہ آج ہمارے درمیان پاکستان کے مشہور عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ باقی نماز کے بعد حضرت والا وعظ فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. قریب قریب آ جائیے بھائی، سارے ساتھی مل مل کر کے بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، و بعد. یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا. تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی باتیں سننا، یہ سال ہا سال کی عبادت کے اجر و ثواب سے بھی یہ بڑھ کر ثواب اور فضیلت اور اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں اور گھروں پر سننے والی ماں بہنیں، کہ آج ہمارے درمیان پاکستان کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ بن نوریہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. حضرت والا نے اپنے اس سفر میں ہمارے لیے پروگرام کی گنجائش رکھی، اس پر ہم تہی دل سے حضرت والا کے اور آپ کے خدام کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی حاضری کو ہماری یہاں قبول فرمائے، اور ہماری پوری بستی، پورے علاقے اور پورے عالم کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المدینۃ کالکیر تنفی خبثہا وتنصح طیبہا، کہ مدینہ منورہ فینس اور بٹی کی طرح سے ہے، جو خالص اور پیور کو اپنے اندر رکھتا ہے اور جو زنگ اور میل کچیل ہوتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ مدینۃ الرسول سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ احادیث الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا واسطہ اور جن کی رات دن کی مشغولی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی خدمت میں گزرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا دی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر، میرے ڈسائپلز اور میرے جانشین پر تو رحم فرما. صحابہ نے پوچھا، من ہم خلفاؤک یا رسول اللہ، آپ کے نائبین، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہیں جو میری احادیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کی زندگیاں احادیث مبارکہ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس میں پھر خاص طور پر صحیح بخاری، جامع البخاری، اس کے ساتھ وابستگی، جس کتاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے. ایک محدث آرام فرما رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ما تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، اللہ کے بندے میری کتاب کا درس بھی دینا شروع کرو. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کتاب کون سی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمد ابن اسماعیل کی جامع اور اس کے صحیح، وہ میری کتاب ہے. بہت مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور ہم خوش نصیب الحمدللہ ہمارے درمیان حضرت مولانا تشریف فرما ہے. میں بصد عز و نیاز حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ حضرت نے، امام صاحب نے آپ حضرات کے سامنے جامع بن نوریہ کا تعارف کروایا، اختصار کے ساتھ میں بھی آپ حضرات کو اس کا تعارف کروا دوں. جامع بن نوریہ العالمیہ کے نام سے سائٹ کے علاقے میں کراچی میں واقع ہے، جو ناظم آباد کے قریب ہے. بحمد اللہ ان کی بنیاد حضرت قاری عبدالحلیم صورتی گجراتی صاحب نے رکھی، اور انہوں نے سن 1978 میں اس کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد مفتی نعیم، جو میرے ہم کلاس ہم درس تھے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن سے فراغت کے بعد، ہم نے وہاں کام شروع کیا. 5 طلبہ تھے، بحمد اللہ آج 5,000 کے قریب طلبہ ہیں، جس میں 1,000 غیر ملکی طالب علم ہیں، جو پاکستان کے تمام اداروں سے سب سے زیادہ غیر ملکی طلبہ ہمارے ہاں ہیں. غیر ملکی طلبہ کے لیے باقاعدہ ادارے نے ایک آفس قائم کیا ہوا ہے، جس میں طالب علم کو کہیں نہیں جانا پڑتا اپنے ویزے کے سلسلے میں، اپنے دیگر مسائل کے سلسلے میں اس کو پڑھنا ہے، باقی وہ آفس سارا کام دیکھتا ہے۔ ویزا بڑھانا ہے، کسی کا ختم ہو گیا اس کو آگے بڑھوانا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس ادارے کو حکومت کی طرف سے 8-8, 9-9 سال کے ویزے طلبہ کو لگ رہے ہیں، اور 8 سالہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہر سال اپنے گھر آ جائے اس کی مرضی ہے، پورا پڑھ کر اپنے گھر جائے اس کی مرضی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا جتنا کرم اللہ نے اس ادارے پر کیا ہے، اور مفتی نعیم صاحب کی خصوصاً جو محنت ہے، خصوصاً امریکہ میں تقریباً 20-25 سال تک ان کا آنا جانا رہا، وہاں سے طلبہ کی آمد ہوئی، اس کے بعد دیگر ممالک سے بھی طلبہ کی آمد ہوئی۔ اس وقت دنیا کے اندر ہمارے فارغ التحصیل طلبہ مختلف ممالک میں دینی ادارے قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بفضل ہی تعالیٰ اس جامع بن نوریہ کے اندر بنات بچیوں کا سلسلہ بھی ہے، جس میں ملکی غیر ملکی طالبات قیام پذیر ہیں، 1000 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 3000 کے قریب ہمارے ملکی طلبہ کی تعداد ہے۔ بفضل ہی تعالیٰ بنات کے اندر بچیوں میں کہیں پر کسی ادارے میں مفتیہ کا کورس نہیں پڑھایا جاتا۔ ہمارے ادارے کے اندر بچی جب عالمہ بن جاتی ہے تو باقاعدہ مفتیہ بنایا جاتا ہے، تاکہ اپنے علاقوں میں جا کر عورتوں کے مسائل اگر سن کر کوئی فتویٰ دینا چاہے تو وہ فتویٰ دے سکتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ حضرات کی دعاؤں سے یہ کام چل رہا ہے۔ جامع بن نوریہ کے اس وقت انتظامیہ نے، چونکہ مفتی نعیم صاحب کے انتقال کے بعد ان کے بچوں نے نظام کو سنبھالا، مفتی نعمان نعیم صاحب جو ہے اس وقت اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے یہاں لندن میں نعیم فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن قائم کی ہے، جس میں باقاعدہ اس کے واسطے سے ہم یہاں کے اداروں کو اپنے ادارے سے منسلک کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اس ادارے کی سند یہاں کے طلبہ کو ملے گی، اور وہ سند ہماری ہائر ایجوکیشن سے منظور شدہ ہے، کراچی یونیورسٹی سے منظور شدہ ہے، وفاقی اردو یونیورسٹی سے منظور شدہ ہے، اسی طرح ملائیشیا یونیورسٹی سے بھی اس کا الحاق ہے، اور اسی طرح دیگر ممالک کے اسلامی یونیورسٹیوں سے بھی الحاق کی کوشش جاری ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے ملک کے لیے، باہر کے ممالک کے لیے ایک راہبری اور رہنمائی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی ان طلبہ سے، ان علماء سے دین کا کام دیر اور دور تک لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو اگر آپ نے بھیجنا ہے تو اس کی پوری ویب سائٹ ہے، اس پر آپ اس کو جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے اداروں کو، ایسی مساجد کو ہر شر سے حفاظت فرمائے، چونکہ اس وقت شیاطین نے بہت لمبا جال بچھایا ہوا ہے مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، طلبہ کے خلاف۔ آپ کی دعائیں انشاءاللہ ان جالوں کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ بنیں گی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد کا ذکر کیا ہے۔ دنیا میں اللہ نے دو حقوق رکھے ہیں مسلمانوں پر، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، زکاة، حج، ایمانیات، اعتقاد درست رکھنا، یہ تمام وہ امور ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔ حقوق اللہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، میں نے جو آپ پر جو احکام فرض کیے ہیں وہ آپ ادا نہ کر سکے، ادا نہ کرنے کے بعد آپ نے گناہوں میں اپنے آپ کو اتنا مبتلا کر دیا کہ پیروں سے لے کر سر تک، سر سے لے کر پیروں تک آپ گناہوں میں ڈوب گئے، لیکن پھر بھی آپ نا امید نہ ہوں، چونکہ میں غفور الرحیم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، آپ ایک بالشت بڑھیں گے، میں ایک ہاتھ بڑھ کر آگے آپ کا استقبال کروں گا، آپ ایک قدم بڑھیں گے، ایک ہاتھ بڑھیں گے، میں قدم بڑھا کر آپ کا استقبال کروں گا، اور آپ قدم بڑھائیں گے تو میں دوڑ کر آپ کو اپنی رحمت کے لپیٹ میں لے لوں گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں رحمت خدا بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کس انداز سے میں اس بندے کو معاف کروں، کون سی ایسی نیکی ہے کہ میں اس کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کروں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ابو داؤد پڑھانے والے، ایک شاگرد اپنے استاد ابو داؤد سے کہتا ہے، اے استاد محترم، آپ اپنی زبان مبارک نکالیے، میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، جس زبان سے آپ احادیث مبارکہ سناتے ہیں میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ بڑی سخت گرفت کی، لیکن اس کے بعد اللہ نے فقط ایک عمل کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت اگر چاہے تو آپ کی تمام نیکیوں کو باطل کر دے، ضائع کر دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر چاہے تو ایک بہانہ فقط جو ہے نا بخشش کے لیے چاہیے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب دیکھنے والے کو کہ اللہ نے کہا کہ اور تو کوئی نیکی تیری ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، جانتا سب کچھ ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک آدمی نے بحری جہاز کے اندر اس کو چھینک آئی، وہ چھینکنے پر اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے جب اس کی چھینک کی آواز کو سنا، 3 درہم نے آپ نے کشتی کی، اس جہاز بحری سمندری جہاز کے کنارے اس پر جا کر آپ نے کہا یرحمک اللہ، اور آپ اس کے بعد کشتی لے کر واپس آ گئے۔ اللہ نے آپ کا یہ عمل اتنا قبول فرمایا، اتنا قبول فرمایا کہ میں آپ اس عمل کی وجہ سے آپ کو معاف کر رہا ہوں اور سیدھا آپ جنت میں چلے جائیں۔ یحییٰ بن اکثم رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کے ملائکہ پکڑ کر لے جا رہے ہیں اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے کیوں لے جا رہے ہو، میں تو قرآن اور حدیث پڑھاتا رہا، میں تو وہاں دین کی خدمت کرتا رہا۔ ملائکہ کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے آپ کو جہنم کی طرف ہم لے جائیں۔ اس کے بعد کہنے اچھا، اس کے بعد کہنے 2 منٹ ٹھہرو میں اللہ سے بات کر لوں۔ اللہ سے بات چیت کی کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ نے سنی نہیں۔ اس کے بعد پھر آگے تک لے گئے، جہنم کے دروازے پر پہنچے تو یحییٰ بن اکثم نے کہتا کہ ایک دفعہ اور اللہ سے میری بات کرا دیں، میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ملائکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھڑے ہو گئے۔ یحییٰ بن اکثم نے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے، میرا کوئی عمل آپ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، مانا، لیکن میں نے ایک روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ تو سفید بالوں کی حیا رکھتا ہے، بس اس سفید بالوں کی حیا کا خیال کرتے ہوئے مجھے جہنم سے معاف کر کے جنت میں داخل فرما۔ اللہ نے کہا ملائکہ کو چھوڑ دو، اس کو جنت الفردوس میں داخل کر۔ تو یہ جنت ملتی ہے اللہ کے فضل سے، نیکیاں کرنا ہمارا قانون ہے، اسلامی قانون ہے، اسلامی ضابطہ ہے، اس سے ہمیں کوئی مفر نہیں ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہمارے ذمے چیزیں لگائی ہیں ہم وہ کرتے رہیں، باقی اللہ قیامت کے دن کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے گا، کسی نہ کسی نہ سہارا لگ جائے گا، آپ لوگوں کی دعائی مجھے لگ جائے گی، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ ایک دوسرے کے لیے دعاء الغائب للغائب مقبول، غائب کے غائب کے لیے دعا مقبول ہوتی ہے، آپ دعا کریں میرے لیے، میں دعا کروں آپ کے لیے، اللہ اس کو ہی قبول کر کے جنت میں داخل کر دے۔ بہرحال حقوق اللہ اللہ معاف کرتا ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ اس کو پھر بھی معاف کرتا ہے۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی تقریر میں کہ یہ انسان ایک ہیرے کی طرح ہے، جیسے ہیرا اگر کسی کے تاج میں لگا ہوا ہے اور اس تاج سے وہ ہیرا گٹر میں گر گیا، اب یہ نہیں کہ وہ ہیرے کو ایسے ہی چھوڑ دے گا بلکہ گٹر سے بھی اس کو نکالے گا کہ کہاں گرا ہے، اتنا گندا پانی لے کر اس کو تلاش کرو، تلاش کرنے پر پتہ نہیں کیا کچھ لگا دے گا۔ ہیرا بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، تو اس کو جس طرح گٹر سے لے کر صاف کر کے آدمی پھر اپنے تاج میں لگاتا ہے، انسان اس ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے گناہوں سے نفرت ضرور ہونی چاہیے۔ چور نے چوری کی ہے، چوری سے نفرت ضرور کریں لیکن اس بندے سے نفرت نہ کریں۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ہدایت دے دے اور یہ اس گندگی سے نکل کر اور توبہ کر کے اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ تو یہ انسان بڑا قیمتی ہے، انسان کی قدر کریں، چاہے چھوٹا بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے بچی ہے، چاہے عورت ہے، کوئی بھی ہے، اس کی قدر کریں۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا میں اپنے تمام غلطیاں تجھے معاف کر سکتا ہوں لیکن سچی توبہ کر لے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے، اپنے نافرمانی پر ندامت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑگڑائے، اللہ کے سامنے روئے اور آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لے کہ اللہ اپنے تیے میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، اپنے تیے نہیں کروں گا۔ لیکن شیطان ایسا ہے کہ وہ اگر کسی وقت بھی مجھے کرا دے میں پھر آپ سے توبہ کر لوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی توبہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، کوئی جال سازی نہیں ہے، تو کیا اس سے اگر دوبارہ گناہ ہو جائے؟ فرمایا دوبارہ کر لے، دوبارہ توبہ کر لے۔ کہنے لگا کہ جو آدمی بار بار گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، اللہ اس کو معاف کرتا رہے گا۔ صدق دل سے آپ توبہ کریں، چاہے 70 مرہ ہو، 70 مرتبہ آپ نے غلطی کی، یعنی مبالغے کے طور پر کتنی دفعہ آپ نے غلطی کی، ہر غلطی پر آپ اللہ کی طرف رجوع فرمائے، اللہ اس کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ استغفار اور توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کفار مکہ نے جب کہا کہ اے نبی ہم تجھے تو نہیں مانیں گے، اگر تو سچا ہے تو اللہ سے دعا کر کے ہم پر پتھر برسا دے، ہم ترنا علیہ حجارتم، ہمارے اوپر پتھر برسائے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ یہ تو میری بات نہیں مان رہے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تو عذاب کی دعا کر ہم پر پتھر برسا، اگر تو سچا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان کے اندر موجود ہوں اور میں ان پر عذاب بھیجوں، ایسا نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا کہ آپ موجود، آپ کی موجودگی میں ان پر، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں کہ میں نے عذاب ان کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ان سے روکا ہوا ہے، چجائے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، چجائے کہ وہ اپنے لیے عذاب طلب کر رہے ہیں، لیکن میں عذاب نہیں بھیجوں گا، چونکہ آپ کا وجود ہے، آپ کے وجود کی وجہ سے دنیا والوں پر عذاب نہیں کروں گا۔ ایک تو یہ، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر فرمائے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر استغفار کرنے والے لوگوں کی جماعت موجود ہوگی پھر بھی میں اس امت پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ استغفار بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آ کر رونے لگا اور رو رہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ اللہ سے معافی دلوائیں، ولو انہم اذ ظلموا جا آؤں، اگر یہ ظلم کر کے آپ کے پاس آ جائیں، چاہے آپ کی قبر پر آ جائیں، اور وہ خود بھی استغفار کے متمنی ہیں، اللہ سے گناہ کی طلب کرتے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور آپ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے استغفار کر لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کو کہا کہ اندر سے آواز آ گئی ہے کہ رسول اللہ نے آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کر لی، آپ کی مغفرت ہو گئی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ ہم جب قبر پر جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اپنی غلطیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو کہ اللہ، میں اے رسول اللہ، میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ میری معافی مانگنے پر مجھے پتہ نہیں کہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن آپ اگر میرے لیے اللہ سے درخواست کریں گے تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان مسلمان اللہ کے سامنے دو قطرے بہائے، دو قطرے بہائے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس میں سمندر کا پانی ڈالیں وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، لیکن آپ کے جسم سے دو قطرے نکلیں، ایک آنسو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے نکل آئے، جہنم کی آگ جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ کے راستے میں خون بہانا، اس کی ایک قطرہ بھی اگر اللہ کے راستے میں گر گیا، اللہ جہنم معاف کر دیتے ہیں، جہنم میں آپ کو نہیں ڈالیں گے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی کا آنسو نہ بہے، ہماری آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے، اس طرح کی ہماری دل جو ہے نا اس قساوت اور سخت دلی ہو جائے، تو آنکھوں میں فقط ٹم ٹماہٹ والا پانی آ جائے، اللہ اس کی وجہ سے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر اتنا بھی نہ ہو، ابھی بھی دل سخت ہے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ رونے کا انداز بنا لیں، جس طرح آدمی روتا ہے اس رونے کا انداز بنا لیں، اللہ کو یہ حیات بھی، یہ کیفیت بھی اتنی پسندیدہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مقابلے میں آئے جادوگر، جادوگروں سے کہا جادو کرو، تو جادوگروں نے جادو کیا، جادو کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ ایدہا بنا، سب ساروں کے جادو کو کھا پی کر ختم کر دیا۔ تو جادوگر کہتے ہیں، قالو آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور اس کے ہارون کے رب پر ایمان لا چکے۔ فرعون نے کہا، اچھا تم پہلے سے ساز باز کر کے آئے تھے۔ عام طور پر ہوتا ہے نا، کہیں پہلے سے تم ملے ہوئے تھے، مجھے دھوکہ دے رہے تھے، ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ تم نے میرے ساتھ مکر کیا، تدبیر کی، تم موسیٰ سے ملے ہوئے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے نہیں تھے، لیکن اس وقت جس دن، یہ آخری دن جب سجدہ کے، اس سے پہلے بھی کئی مقابلے ہوئے جادو کے، کبھی ایمان نہیں لائے، لیکن اس وقت جادوگروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جو عام طور پر لباس پہن کر میدان میں آتے ہیں، آج ہم بھی وہ لباس پہنیں گے، شاید اس لباس کی برکت سے ہمیں اللہ کامیاب کر دے، ہمارا جادو چڑھ کر بولے۔ تو جب وہ جادو کر کے، جادوگر جادو کر کے فارغ ہوئے، تو وہ سجدے میں گر گئے، ان کا جادو ناکام رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو غالب آ گیا، کیونکہ وہ تو اللہ کا ایک معجزہ تھا، وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا، وہ غالب آ گیا۔ تو اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، یہ تو سارے ایمان لے آئے، کہلے موسیٰ، اس نے تیرے لباس کا ان لوگوں نے خیال رکھا، ان کے اوپر تیرا لباس تھا، تیری شباہت نظر آ رہی تھی، میں نے اس لباس کی وجہ سے ان سب کو ایمان پر لے آیا۔ فقط ان کے دل میں نہیں تھا کہ ہم کو یہ کر کے ایمان میں داخل ہوں گے، لیکن اللہ نے اس لباس کی لاج رکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیرے والا لباس انہوں نے اختیار کیا ہے، اس لباس کی برکت سے میں ان کو بھی ایمان سے بہرہور کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت تلاش نہیں کرتی۔ قیمت نہیں، بہانہ چاہیے۔ آپ ایک قدم بڑھ کر دیکھیں، اللہ کی رحمت آپ کو دوڑ کر اپنے بغل میں لے گی اور آپ کو پھر چھوڑے گی نہیں، اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ اس لیے فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کاش کہ اللہ ہمیں یہ روایات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے اور ہم اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہو کر اللہ کے راستے پر واپس آ جائیں اور ہماری زندگی پوری عبادت بن سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر قدم پر اپنائیں۔ آپ کا قدم عبادت، آپ کا سونا عبادت، آپ کا کاروبار عبادت، آپ کا چلنا عبادت، آپ کا پھرنا عبادت، آپ کا پیشاب پاخانہ کرنا عبادت، اور کیا چاہیے آپ کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رات کو سوتے وقت باوضو ہو کر سوتا ہے اور پھر وہ دعا کرتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، میں جو ہے اللہ آپ کے نام سے ہی مرتا ہوں، آپ کے نام سے ہی زندہ ہو رہا ہوں، یہ دعا پڑھ کر سو جائے، تو اس رات میں تہجد کی نیت کر کے سوا ہے، آنکھ نہیں کھلی، اللہ کہتا ہے میں تہجد کا ثواب لکھ دوں گا، میں تہجد کا ثواب، تو نے نیت کر لی ہے، آنکھ نہیں کھلی، کوئی مسئلہ نہیں، سچی نیت تھی تہجد پڑھنے کی، اٹھنے کی، نہ اٹھ سکے، غفلت میں سو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، میں ثواب دوں گا۔ اور اگر اس رات میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو شہادت کی موت ہوگی، شہادت کی موت۔ نبی کے طریقے کو اختیار کریں، جب سو کر اٹھیں تہجد کے لیے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا، تیسرا کلمہ پڑھ کر اس کے بعد اللہ سے دعا کر لی، اے اللہ میرے، مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، میرے اساتذہ کو معاف کر، پوری امت کو معاف کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سونے کے بعد آپ نے دوبارہ زندگی دے دی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ اپنے سونے کو عبادت بنا سکتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو عبادت بنا سکتے ہیں، نیت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ فرمایا، التاجر الصدوق الامین، جو تاجر ہے، سچ بول کر اپنا کاروبار کرتا ہے، امانت دار ہے، یہ قیامت کے دن اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ دعا کریں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، رفاقت فی الجنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے۔ دوسرا حق جو ہے، حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد، بندوں کے حقوق کے متعلق فرمایا کہ جب تک دنیا میں کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایک دوسرے سے معاف نہ کروا لے، اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ غریب کون آدمی ہے، غریب کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، جس کے پاس مال نہیں ہو۔ فرمایا نہیں، غریب اس کو نہیں کہیں گے، غریب اس آدمی کو کہیں گے جو دنیا میں نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، بہت سارے نیکیاں کر لی، میرے حقوق میں پورا تھا، لیکن حقوق العباد میں کمزور تھا۔ حقوق العباد، بیوی کے حق ادا نہیں کیے، اولاد کے حق ادا نہیں کیے، پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا، دوست کا حق ادا نہیں کیا، غربا کا حق ادا نہیں کیا، مدارس کا حق ادا نہیں کیا، مساجد کا حق ادا نہیں کیا، کہ بہت سارے حقوق جو ہے نا، یہ اپنے ذمے لے کر آیا تھا حقوق العباد میں۔ تو قیامت کے دن اپنا حساب و کتاب جب کھڑا ہوگا حساب کتاب دینے کے لیے، تو اللہ حقوق والوں کی لائن لگ جائے گی کہ اللہ اس کے اوپر ہمارا حق ہے، اس نے دنیا میں ہم سے معاف نہیں کروایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے حق کے مطابق اس کی نیکیاں ان گناہگاروں کو دیتے رہیں گے یہاں تک کہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ حقوق والے ابھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، پھر ان لوگوں کے گناہ لے کر اس آدمی کے اوپر ڈالے جائیں گے اور جہنم میں روانہ کیا جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کریں، دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کو غصہ نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف لب کشائی نہ کریں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کو طانے نہ دیں، دل آزاری جن چیزوں سے ہو ان چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جن سے مخلوق کی دل آزاری ہو، یہ دل کا دکھنا کہتے ہیں جراحات السنان الحل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اے لوگوں، تلوار کے زخم بھرے جا سکتے ہیں، کسی نے لاٹھی ماری وہ نشان مٹ سکتا ہے، لیکن زبان کا زخم نہیں مٹ سکتا۔ یہ زبان ایسی تلوار ہے کہ جو دل پر چوٹ مارتی ہے، دل کو کاٹتی ہے، دل کو۔ اور جس نے دل کو کاٹ دیا، سمجھیں کہ یہ آدمی گیا۔ حکیم لقمان سے مالک نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ، تم کہنے لگا کہ بکرا ذبح کر کے اس میں جو اچھی چیز ہو وہ میرے پاس لے آؤ۔ حکیم لقمان نبی نہیں تھے، حکمت اور دانائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا بھتیجے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تک زندگی گزاری۔ حضرت لقمان علیہ السلام گئے، بکرا ذبح کیا، اٹھا کر اس کا دل لے آئے۔ پھر کہا مالک نے کہ ایسے کرو، دوبارہ جاؤ، دوسرا بکرا ذبح کرو، سب سے خراب چیز لے آؤ۔ وہ گیا، پھر دل لے آیا، پھر بھی دل لے آیا۔ کہنے لگا کہ ان میں پہلے بھی دل لایا، اب بھی دل لایا۔ کہنے لگا کہ یہ دل ہی تو ہے جو آدمی کو جنت میں داخل کرتا ہے، یہ دل ہی تو ہے جو آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ یہ دل ہے، دل کا زخم جو ہے نا آدمی نہیں بھر سکتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، چاہے ضعیف ہے، فضائل میں معتبر ہے، فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، بہترین آدمی تم میں وہ ہے جو مخلوق خدا کے ساتھ نفع والا کام کرے۔ مخلوق خدا کے ساتھ نفع والا کام کرے، اس کے دل کو خوش کر دے، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ ایک دوست نے واقعہ بتلایا کہ میری والدہ بیمار تھی، اسپتال داخل تھی، میں کھانا بنا کر والدہ کے لیے لے جا رہا تھا تو بلی کے بچے اور بلی راستے میں بیٹھی ہوئی تھی، بچے جنے تھے، اس نے کچھ کھایا پیا تھا نہیں، میں جو جیسے گزرا تو وہ بچے میری طرف دوڑے، میں نے سمجھا کہ یہ بچے بھوکے ہیں۔ میں نے کیا کیا کہ وہ جو والدہ کے لیے کھانا لے جا رہا تھا وہاں کھولا اور اس بلی کے بچوں کو اور بلی کو میں نے ڈال دیا، اور وہ بلی خوش کر کے خوش ہو کر انہوں نے کھا لیا۔ میں اسپتال چلا گیا، اسپتال پہنچا تو دیکھا والدہ ٹھیک بیٹھی ہے، بالکل تندرست بیٹھی ہے۔ تو بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا تو نے کام کیا؟ کہنے لگا کہ امی میں آپ کے لیے جو کھانا لا رہا تھا، بلی کے بچے بھوکے تھے، میں نے ان کا خیال کرتے وہ کھانا آپ ان کو دے دیا، اور میں نے دعا کی کہ اللہ اس عمل کی برکت سے میری والدہ کو شفا یابی نصیب فرما۔ اللہ نے اس کو شفا دے دی، اللہ نے شفا دے دی، چونکہ ان بے زبانوں کا حق بھی ہم پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ایک چڑیا آئی اور پھڑ پھڑانے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ چڑیا یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں کو فلاں بندے نے پکڑ لیا ہے، بھائی اس کو کہو کہ اس کو چھوڑ دے، بچوں کو چھوڑ دے۔ چھوڑ دیا، وہ چڑیا دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ایک دفعہ راستے میں تشریف لے جا رہے تھے کہ اونٹنی آئی بھاگتی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنا سر رکھ دیا، سر رکھ کر کچھ کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا، فرمانے لگے کہ یہ اونٹنی شکایت کر رہی ہے کہ مالک کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کم کھلاتا ہے، مجھے بھوکا رکھتا ہے، کیا آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ شریعت نے جو جاندار جانور ہیں ان کا بھی حق رکھا ہے. ایک سنار نے, عطار نے, عطر فروش تھا, اس نے ایک طوطا پالا اپنے دکان میں رکھا پنجرے کے اندر, اس کو کچھ زبان سکھا دی جیسے عام طور پر سکھا دیتے ہیں. وہ ہر آدمی آتا تو اس کے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ بڑا جواب دیتا, خوش ہوتے. پھر کوئی بات پوچھتے اس سے طوطے سے, وہ بتا دیتا. اب جناب اس کے دکان پر علاقے والوں کا رش رہتا تھا. والدہ اپنے بچے کو لے کر بازار نکلی تو بچہ کہتا ہے پہلے طوطے والے کی دکان پر جانا ہے مجھے, طوطے والے کی دکان پر جانا ہے. اب وہ طوطے والے کی دکان پر آ گیا. اب جناب کہہ لیں مجھے عطر بھی خریدنا ہے, وہ جو عطر بھی لے لیا. اب اس کے بعد جو بھی نکلتا کہہ لیں یار وہ طوطے والی دکان سے عطر لیتے ہیں, وہاں تھوڑا سا طوطے سے گپ شپ بھی ہو جائے گی اور جو ہے نا بات چیت ہو جائے گی. ایک دن وہ مالک طوطے کا پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا, دکان بند کر کے چلا گیا. وہاں کہیں بلی کی آواز آئی دکان میں. اب بلی کی آواز آئی, طوطے نے اپنی جان بچانے کے لیے بھائی اب تو میری جان نہیں بچے گی, مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے, اڑنا چاہیے, میں یہیں بیٹھا رہوں گا تو مجھے کھا جائے گی. تو وہ اڑ کر باہر نکلا, کبھی اس شیشی پر بیٹھتا ہے وہ ٹوٹتی ہے, اس شیشی پر بیٹھتا ہے وہ ٹوٹتی ہے, عطر کا بہت سارا نقصان ہو گیا, بہت سارا نقصان ہو گیا. صبح مالک آیا, دکان کھولی, کھولنے کے بعد وہ دیکھا کہ یہ تو بڑا نقصان ہو گیا. تو دیکھا کہ وہ طوطا جو ہے نا باہر نکلا, وہ بیٹھا, اس کو پکڑا, دو تین اس کو سر پر یوں تھپڑ لگائے اور پھر دوبارہ اس کو جو ہے نا اس میں بند کر دیا. اب وہ طوطا جو ہے نا چپ ہو گیا, اس نے بولنا بند کر دیا, اس نے بولنا بند کر دیا. اب بولنا جب بند کیا, وہ بچے آتے اس کو کہتے طوطا کیا حال ہے, وہ کچھ نہیں بولتا. طوطے کو کہتے السلام علیکم, کوئی جواب نہیں دیتا. طوطا ناراض ہو گیا. اب وہ دکان سے گاہک آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. اب یہ طوطے کو کہتا ہے بھائی بول پڑ یار, تو تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں تو بول پڑ, لیکن نہیں بولا. وہ دعائیں کرتا رہا ہے اللہ تو طوطے کو دوبارہ وہ زبان دے دے جو پہلی زبان تھی, میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. وہ نہیں ہوا. یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے. تو ایک دن ایک بندہ, اچھا اس کے جب تھپڑ مارا تھا نا تو سر گنجا ہو گیا تھا اس کا, سر کے بال جو ہے نا وہ اڑ گئے تھے, اس طرح زور کا اس نے مارا. تو ایک دن ایک گنجا آدمی سامنے سے گزر رہا تھا. طوطا بول پڑا کہ تو نے بھی اپنے مالک کی شیشیاں توڑی ہیں, تو جو گنجا ہوا ہے اس لیے کہ میں نے تو اپنے مالک کی شیشیاں توڑی ہیں. تو ہم نے گناہ کر کے اپنے مالک کی شیشیاں تو توڑی ہیں نا. مولانا رومی یہاں بیان کرتا ہے کہ وہ طوطا ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ تو نے بھی اپنے مالک کی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے تیرا سر گنجا ہے. یہ سبق ہے ہمارے لیے. مخلوق خدا کو ایزا نہ دیں, اس کے ایزا دینے سے آپ کا کاروبار بھی ٹھپ ہو سکتا ہے. جانور پالنا گھر میں اچھی چیز ہے لیکن اس کی خدمت کریں. جانور کی خدمت کریں گے آپ کا رزق میں اضافہ ہوگا, آپ کا رزق بڑھے گا. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں رزق ضعفا کی وجہ سے ملتا ہے, کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. یہ جو ملازم ہیں, مزدور ہیں, یہ کمزور لوگ ہیں تمہارے. تم یہ مت سمجھو کہ انما اوتیت علی علم عندی, یہ تو میری اپنی سوچ اور عقل سے میں نے مال کمایا, قارون نے جس طرح کہا تھا. یہ سوچ نہیں, یہ ان غریبوں کی دعائیں ہیں. جب آپ کسی غریب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, اچھی طرح خوش ہو کر بات کر لیتے ہیں, غریب کا دل پھول جاتا ہے, وہ آپ کا دو دن کا کام ایک دن میں نمٹا دیتا ہے. جب آپ, وہ کہتا ہے نا مزدور خوش دل کند کار بیش, مزدور کے دل کو آپ خوش کریں آپ کا بیڑا پار ہے. لوگ آتے ہیں مولوی سے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرنا یار میرے لیے, بہت گناہ گار ہوں, اللہ مجھے گناہ معاف کرے. مولوی کو اپنے گناہوں کا یقین نہیں ہے کہ معاف ہوں گے. کسی کو یقین آیا اللہ قبول کر لے اس کی مرضی ہے؟ نہیں قبول کرے تو ایک کمزور آدمی کی دعا قبول کر لے, مولوی کی نہیں کرے. آپ کے گھر میں دو پیر بیٹھے ہوئے ہیں, دو پیر, وہ ایسے پیر ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, چاہے دعا کریں یا بد دعا کریں, وہ ماں باپ ہیں. کتنے, کون ہیں؟ ماں باپ ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دو دروازے ہیں، اگر آپ کی زندگی ماں باپ ہیں آپ ان کی خدمت کر لیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اُفْ بھی مت کہنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے ہاں اُفْ سے کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا اللہ اس کو بھی بیان کرے، یہ سب سے کم درجے کا تکلیف پہنچانے والا۔ جیسے والدہ نے کہا بیٹا پانی دے دینا، اوف اوہ مجھے ہی آپ نے کہنا تھا، فلاں بیٹا بیٹھا ہو میں تو موبائل دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک ڈاکٹر سے ملا پاکستان میں، میرا چھوٹی نواسی جو ہے نا بیمار ہوئی، میں اس کو لے گیا، لے جانے کے بعد میں اس کو تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، نواسا بیمار ہوا، پوچھا کیا کرتا ہے، میں نے کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہے، بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا کہ بس یہ علم دین آپ پڑھائیں گے نا تو یہ ماں باپ کی قدر بھی کرے گا۔ میرے کہنے لگا کہ دو بچے ہیں، ایک بچی ایک بچہ۔ کہنے لگا کہ میں ایک دن میں نے بچی سے کہا کہ بیٹا مجھے پانی دے دو، تو اس نے کہا بھائی سے کہ بھائی جان ابو پانی مانگ رہے ہیں، پانی دے دیں۔ تو بھائی جان نے سنا ان سنا ایک کر دی، بیوی اٹھی اس نے پانی پلا دیا۔ کہ ہماری اولادوں کا یہ حال ہے، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ہم ان کو کیا دعا دیں کیا بد دعا دیں۔ یہ اولاد کے لیے والدین سب سے بڑے پیر ہیں۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمل ایسے ہیں جو وہ آدمی کرے گا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے عرش مولا تک پہنچتے ہیں، ایک اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، یہ ڈائریکٹ عرش مولا تک جاتا ہے اور اللہ اس کا ثواب خود دیتا ہے۔ دوسرا ماں باپ کی دعا اور بد دعا، یہ نہیں کہا کہ اچھی دعا مانگیں گے تو قبول کروں گا، بد دعا ہوگی تو نہیں، بد دعا ہو یا دعا ہو وہ قبول ہو جاتی ہے، یہ بھی ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ یہ آپ کے گھر میں دو پیرانہ پیر بیٹھے ہیں جن کی دعا کا رد ہونا ممکن ہی نہیں۔ مولوی کی دعا رد ہو سکتی ہے، پیر فقیر کی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن والدین کی دعا اپنے اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی۔ ہم والدین کا بھی قصور ہے، ہم اپنے بچوں کو وہ لائن نہیں دیتے جس لائن سے وہ ہماری خدمت کریں، جس لائن سے وہ ہمیں ہمارا کہنا مانیں۔ اس لیے یہ حقوق العباد میں آتا ہے، میاں بیوی ہر گھر میں جھگڑا ہے، ہر گھر میں جھگڑا ہے، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کی رعایت نہیں کرتے۔ کسی اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر بیوی سے کپ ٹوٹ گیا، بیوی سے گلاس ٹوٹ گیا، وہ شوہر چیخ کر پڑتا ہے جیسے کہ اس کا جو ہے نا پتہ نہیں کیا ٹوٹ گیا، لیکن کہنے لگا کہ اگر یہ آدمی ایک جملہ کہہ دیتا کوئی بات نہیں اور آ جائے گا، کوئی بات نہیں اور آ جائے گا، بیوی کا دل کتنا بڑھے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا، پھر عورتیں بھی مردوں پر حکمرانی، مرد کو دبا کر چلنا، یہ دونوں چیزیں، اپنے اپنے حقوق اپنی جگہ ہیں۔ اس لیے ہمارے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہی نہیں کرتے ہم۔ شرعی اعتبار سے جو ہمارے حقوق ہیں، جو ہمارے ایک دوسرے پر اکرام مسلم ہے، وہ ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیں مسائل دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو حقوق العباد میں پڑوسی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، یہ سب حقوق العباد کے اندر آتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے رہن سہن کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ سب حقوق العباد میں آتے ہیں۔ اور اس کا بہترین نسخہ ہر آدمی یہ عہد کر لے کہ پورے دن آ کر محاسبہ کرے اپنے، اس کا نیکیاں کتنی کی، غلطیاں کتنی کی، کسی کو تکلیف کتنی پہنچائی، تو آخر میں سونے سے پہلے کہہ دے کہ اللہ میں نے اگر کسی پر، میرے اوپر اگر کسی نے ظلم و زیادتی کی ہے میں نے اس کو معاف کیا، اور اگر اے اللہ میں اس نے میرے اوپر ظلم و زیادتی کی میں نے اس کو معاف کیا۔ ہر آدمی اگر سونے سے پہلے یہ کہہ دے تو ایک دوسرے کے حقوق دنیا ہی میں معاف ہو جاتے ہیں۔ تمام محلے والے اتفاق کر لیں، بھئی شام کے وقت میں آپ نے میرے حقوق معاف کرنے ہیں، میں نے آپ کے حقوق معاف کرنے، جو زیادتی والے، نیکی والے حقوق تو اچھی بات ہے، لیکن جو کمی بیشی اور ظلم زیادتی کہ ومن یتعدى حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اس طرح کے جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو درگزر کر دے ہر آدمی اپنے تمام لوگوں کے لیے، یہ سب سے بڑا ولی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی۔ ایک صحابی ان کے گھر مہمان ٹھہرا، تین دن تک دیکھا اس کو، وہ نہ تہجد پڑھتا ہے، بس فرض نماز پڑھی اور نوافل پڑھے، سنتیں پڑھی، گھر آ گیا، کوئی تہجد نہیں، کوئی ابوابین نہیں، کوئی نہیں۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ بھئی اس نے تو کوئی نیکی کا کام اتنا کیا نہیں، اس نے تو کوئی ایسا نیکی کا کام نہیں کیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بتایا کہ یہ بہت بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک آدمی۔ تو پھر اس صحابی نے کہا کہ میں تین دن آپ کے یہاں مہمان رہا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف کی، تو آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ یہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے دل میں کسی بھی آدمی کے لیے کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض، کچھ نہیں، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے میں اسی وقت اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ معاف کرنا، جزاء سیئات سیئات بمثلہا، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے قانونی اعتبار سے، لیکن فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، لیکن کوئی آدمی قانون کے دائرے کے تحت کسی بندے کو نہ لے جائے، ویسے ہی معاف کر دے، تو اس کا اجر اللہ دے گا، وہ بندہ نہیں دے گا، بندے کی طرف سے اللہ آپ کو اجر دے گا۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کمی بیشیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں، رات کے وقت میں سب ایک دوسرے کو معاف کر کے سوئیں، پورا معاشرہ اگر اس کو اختیار کر لے، یقین جانیے کہ حقوق العباد کے سلسلے میں قیامت کے دن، ایک اللہ والا نے حج کے لیے پیسے جمع کیے، وہ تھیلی لے جا رہا تھا پیسوں کی، ایک لڑکا آیا، اس نے وہ تھیلی چھین کر بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا، آگے جا کر وہ نابینا ہو گیا، اب وہاں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور میں نے فلاں آدمی کے ساتھ بڑی زیادتی کی، بوڑھے سے میں نے پیسے لے آیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہاں ہے، کہاں گیا وہ بوڑھا، کہ اس طرف جا رہا تھا، تو وہ بوڑھے کے پاس آیا کہ بھائی اس کو معاف کر دے، یہ اندھا ہو گیا، کہ میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا، میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ آپ نے معاف کیا، اللہ نے اس کو گرفتار کر لیا، وہ معافی مانگنے آیا، تو کہنے لگا کہ آپ نے وقت سے پہلے معاف کیوں کیا؟ کہنے میں نے اس لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب میرے مسلمان بندوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور حقوق العباد کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، تو میں اس امتی کے آخری حساب تک موجود رہوں گا، جب تک وہ امتی میرے سارے نمٹ کر جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہو، جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں۔ تو میں نے سوچا کہ میری وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر ہو گئی، کتنا خیال تھا ان اللہ والوں کو کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاخیر برداشت نہیں تھی، اس لیے پہلے سے ہی معاف کر دیا کہ میری وجہ سے ہم دونوں کا حساب و کتاب اللہ لیں، حقوق العباد میں اور نبی موجود ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے ہی معاف کر دو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو اسی طرح معاف فرمائے، اور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك رزقا واسعا، اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء، اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء، اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا۔ یا اللہ اپنے حقوق میں جو ہم نے کمی بیشی کی آپ کے حقوق میں ان کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم نے کسی ساتھی کے ساتھ اگر ظلم زیادتی کی اپنے والدین کے ساتھ، یا اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اور ہمارے بندے جن کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، ہمیں معلوم نہیں کس کے ساتھ کیا ہے، یا اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرما کہ پس غائبانہ طور پر وہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے اس کو معاف کیا۔ یا اللہ معافی تیرے ہاں پسند ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بھی ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک صاف کر کے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہماری قبر کو منور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کامل عاجل دائم و مستمر نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کو، یا اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کو، یا اللہ جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما، ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرما، جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرما۔ میدان حشر میں یا اللہ رسوا نہ فرما، یا اللہ میدان حشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ فرما، بغیر حساب و کتاب کے اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
اللہ اکبر، لا الہ